أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. امين يا رب العالمين. سوره سجدہ بہت جامع سورت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی، اور ہماری اس مسجد میں بھی ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. والد محترم رحمہ اللہ کے دور میں اس کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا. اگرچہ یہ فجر کی نماز کے حوالے سے یہ بات بھی طے ہے، قرآن الفجر کے قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت بہت ہی پسندیدہ ہے. گویا کہ آپ اپنی نئی صبح کا، نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں مسجد میں حاضر ہو کر اور قرآن حکیم کو سن کر، اور اس میں بھی خاص طور پر نماز کی رکعتوں میں بڑی طویل قراءت سورہ سجدہ اور سورہ دہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اس ذات کی طرف سے جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. القرآن حق، قرآن حق ہے، اس سے بڑھ کر سچائی کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ کا کلام. ام یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے، یہ ان کا خود ساختہ کلام ہے. بل ہوا حق من ربک، بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی جیسا کہ میں نے عرض کیا. لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو کہ جن میں اس سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا، خبردار کرنے والا، ڈرانے والا اللہ کا نبی اور رسول. اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ بنی اسماعیل میں، جن میں بعثت ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت اسماعیل سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 3500 برس کا فصل ہے، اور اس میں کوئی نبی یا رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اللہ کی اپنی حکمت ہے. نہ ہم یہ اعتراض کر سکتے کہ اللہ نے کیوں نہیں بھیجا، بھیجنا چاہیے تو معاذ اللہ یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کی اپنی حکمت ہے. لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ راہ ہدایت پر آ جائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے کہ جس نے ان آسمانوں اور اس زمین کو پیدا کیا ہے اور جو اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں. یہ دن کون سے ہیں؟ سورہ معارج کے اندر فرمایا گیا 50,000 سنہ، 50,000 برس جو تمہارے ہوتے ہیں اس پر اللہ کا ایک دن محیط ہے. کہ الف سنۃ مما تعودون کہا گیا، 1,000 برس ایک دن. اب یہ مختلف ادوار ہیں، اب اس کے لیے دن کا ہم تعین کس طرح کریں گے؟ ہم تو دن کی اصطلاح سے واقف ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، اور یہ ایک دن مکمل ہو گیا. اب رات کو شامل کر لیں تو 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں. مالک من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے نہ کوئی ولی ہے، کارساز کو پشت پناہ، اور نہ ہی شفیع شفاعت کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی. افلا تتذکرون، تو کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی، اپنے امر کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین کی طرف. جو ہے کہ جو بھی کارکنان قضاء و قدر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف کام مختلف فرشتوں کے ذمے لگا دیے ہیں. حضرت اسرائیل کا نام آتا ہے خاص طور پر اس حوالے سے کہ وہ ملک الموت ہے، وہ فرشتہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. اسی طرح حضرت اسرافیل کا نام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل کا نام ملک الملک کے طور پر، ملک الموت کے طور پر. یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر فرماتا ہے اپنے ہر امر کی آسمان سے زمین کی طرف. ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون، یاد دیکھیے 1000 برس کی تعداد آ گئی، اور اس کے بعد ہر امر جو ہے اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا اس دن قیامت کے دن، کہ جس کا دورانیہ تمہارے 1000 سالوں سے زیادہ ہے. مما تعدون، جو تم گنتی کرتے ہو، جو تمہارے سال ہیں وہ 1000 برس، اللہ کا ایک دن. ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم، یہ ہے اللہ تمہاری خالق اور تمہارا مالک، جو ہر غیب اور شہادت کا علم رکھنے والا ہے، العزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، کمال رحمت والا. الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہر شے کی تخلیق کی ہے، اور کیا خوب بنائی ہے ہر شے. احسن خلق، احسن الخالقین بھی کہا گیا، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں تو جس نے بنائی ہیں، احسن الخالق، بہترین بنانے والا. وبدا خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کا آغاز تو اللہ نے مٹی یا گارے سے کیا تھا. تین گارے کو کہتے ہیں، تراب مٹی کو کہتے ہیں. تراب مٹی کے اندر جب پانی ڈالیں گے تو گارا بن جائے گا. کوئی شے اگر آپ نے بنانی ہے تو ظاہر ہے صرف سوکھی مٹی سے تو نہیں بنا سکتے، وہ تو بھربھری ہے، اس کے اندر پانی مکس کریں گے تو پھر وہ کوئی شے اپنے جو ہے وہ قائم رہے گی. صبح جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ ہے تناسل و توالد کا، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ماء مہین اس کا ذریعہ بنایا، ایک ایسے پانی کو کہ جو بہت ہی مہین، کے دو الفاظ ہیں یہاں تو، ایک یہ کہا گیا کہ بے قدر اور حقیر، اور ہمارے اردو زبان میں مہین کہتے ہیں بہت ہی نفیس کو، نفیس سے مراد بہت باریک بھی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بھی ایک معاملہ ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس پانی کو کہا گیا ہے ایک حقارت والا پانی بھی، کہ جو جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے کسی حد تک جو ہے شرم محسوس کرتا ہے. مہین کا ایک معنی یہ بھی ہے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، اور اس کے بعد پھر اس نے انسان کی جسد ظاہری جو ہے جسد خاکی اس کی تکمیل کی. ونفخ فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. حضرت آدم کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں نے آدم کا وہ خاکی وجود مکمل کر لیا اور اپنی روح میں سے پھونکا تو میں نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. لیکن ہر انسان کے لیے بھی یہ بات اسی طرح صادق ہے. حضور نے فرمایا کہ جب رحم مادر میں انسان کا جنین جو ہے 120 دن مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس شخص سے متعین کی روح اس کے اندر پھونک دیتا ہے. اب گویا کہ روح ربانی ہے جو انسان کے حیوانی وجود سے مل کر انسان کا ایک مکمل وجود جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. دو چیزوں کا مرکب ہے، خاکی وجود اور روحانی وجود. آدمی زیادہ طرفہ معجونس، یہ آدمی زیادہ یا آدمی کا جو اولاد ہے، یہ نسل آدم جو ہے، یہ دو چیزوں کا چوچو کا مربع ہے. ایک طرف وہ اپنے حیوانی اعتبار سے مکمل حیوان ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے انسان اور حیوان میں، اور دوسری طرف اس کے اندر جو روحانی اور ملکوتی عنصر اللہ تعالیٰ نے پھونکا ہے اس کی بنیاد پر فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سماعت کان بھی بنائے ہیں، پھر یہ کہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، والافئدہ اور غور و فکر کرنے کے لیے دل اور دماغ. افئدہ کا لفظ جو ہے دونوں کے لیے عام طور پر مستعمل ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، وہ بھی حیوانات میں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی حد تک جو بیسک جسے آپ کہیے نیڈ ہو سکتی ہے حیوان کے اندر سوچنے سمجھنے کی، وہ تو ہے. ایک کتا جو ہے وہ آیا ہے، وہ تیزی سے سڑک پار کرنے لگا، اس نے اچانک دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل یا گاڑی آ رہی، فوراً رک جائے گا، اتنی عقل تو اس میں ہے نا. اس نے ایک شے کو دیکھا ہے اور اس کے بعد اس کے دماغ نے فیصلہ کیا اور اسے فوراً بریکیں لگ گئیں اور واپس پلٹ گیا. تو یہ غور و فکر اور یہ جو ہے سمجھ انسان کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو بھی دی ہے. قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت ہی کم ہے شکر جو تم بجا لاتے ہو. وقالوا اذا ضللنا فی الارض، یہ بالکل نئی اصطلاح ہے، اور ان لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے، یہ مبالغے کی انتہا ہے. گویا کہ ہمارا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہے گا، ہماری ہڈیاں، ہمارا گوشت پوش، ہمارے نروز، ہماری وینز آرٹری، ہر شے مٹی میں مل کر مٹی ہو چکی، مٹی میں گم ہو جانا. اذا ضللنا فی الارض فإنا لفی خلق جدید، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ بل ہم بلقاء ربهم کافرون، اصل مرض یہ ہے کہ اپنے رب کو فیس کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اپنے کرتوت، اپنے اعمال، اپنا فسق و فجور، اپنے گناہ، اپنی ظلم اور زیادتیاں تو انسان کو معلوم ہے نا، لہذا وہ نہیں چاہتا. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ آخرتی کا انکار کر گیا تھا، کوئی آخرت تو آخرت نہیں. قل یتوفاکم الملک الموت الذی وکل بکم، عربی سے کہہ دیجئے کہ تمہاری روح قبض کرے گا ایک موت کا، ملک الموت یعنی کہ موت کا فرشتہ، یہاں مراد حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، الذی وکل بکم کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مقرر کر دیا، ان کی ڈیوٹی یہی ہے. ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تمہیں اپنے رب کے حضور لوٹا دیا جائے گا. گویا کہ یہاں سے روح قبض ہو گئی، اب عالم برزخ کی پوری زندگی گزارنے کے بعد حساب کتاب کے لیے پیش کر دیا جائے گا. وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ یہ مجرم اس وقت کو اپریشیٹ کریں، اس وقت کا تصور کریں کہ جبکہ ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی اللہ کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اور وہ اس وقت اقرار کریں گے اے پروردگار ہماری آنکھیں کھل چکی ہیں اور ہم ہر شے سن رہے ہیں، فرجعنا ہمیں ایک موقع اور دے دے، دوبارہ زندگی عطا کر دے، دنیا میں بھیج دے. اس لیے کہ اس کے علاوہ تو وہاں کوئی سبیل ہے نہیں جہنم سے بچنے کی، جہنم تو سامنے موجود ہے، اس کی چنگھاڑ محسوس کر رہے ہیں. نعمل صالحا، تو ہمیں ایک موقع اور دے دے، دوبارہ دنیاوی زندگی عطا فرما دے، ہم نیک اعمال کریں گے. انا موقنون، اب ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی جو تیرا وعدہ تھا سچ تھا. لیکن اللہ کی سنت تو یہ نہیں ہے، یہ بولت عمر جو ہے وہ تو صرف زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، یہ بار بار نہیں ملتی. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو، ہر انسان کو ہدایت کے رستے پر گامزن کر دیتے، ہمارے لیے کیا مشکل تھا. ایک کلمہ کن ہوتا اور تمام انسان جو ہے اللہ کے انتہائی عابد، زاہد، متقی، فرما بردار بن جاتے. ولیکن حق القول منی، لیکن یہ کہ میری وہ بات جو میں نے اپنے اس علم کی بنیاد پر کی تھی، جو علم کامل ہے، کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وہ میری بات جو ہے حق ثابت ہوگی کہ میں جہنم کو بھر دوں گا انسانوں اور جنات سے. اس لیے کہ انسانوں کے اندر جو سرکشی ہے، جو بغاوت ہے، وہ انہی رستوں کو اختیار کریں گے جو بالآخر جہنم تک پہنچا دیں گے. اکثریت جبر نہیں ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے جبر کسی پہ نہیں کیا کہ اسے زبردستی جو ہے ضلالت کے، گمراہی کے رستے پر ڈال دے. ہاں جو شخص اس رستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو روکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے جاؤ اسی طرف. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو اب چکھو آج کے دن کی جو ملاقات ہے اس کا جو حاصل ہے، جہنم، اس کی تپش، اس کی لپٹ، اس کو چکھو. انا نسیناکم، اس لیے کہ اب آج ہم تمہیں اگنور کر رہے ہیں، دنیاوی زندگی میں جو ہم نے تمہیں مہلت دی تھی اس سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اب یہاں جو ہے اب ہم تمہیں بھول چکے ہیں. انا نسیناکم، اب تم ہمارے نزدیک قصہ پارینا. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور ذرا چکھو اس ہمیشگی کے عذاب کا مزہ. بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی بنیاد پر، یہ کوئی ظلم نہیں ہے ان پر، یہ ان کے اپنے اعمال ہیں. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، مومن تو صرف وہی ہیں کہ جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، یا ہماری آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، خروا سجدن، بے ساختہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. سبحان اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم. اسی طرح تیسرے کلمے کے الفاظ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تمام کیا ہیں؟ اللہ کی حمد کے طرح نہیں، تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ. وہم لا یستکبرون، یا اس نقطے بھی کو بھی سمجھ لیجئے کہ سجدے کی حالت میں آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، وہ منع ہے. اس لیے کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کو ایک عزت ہمیں دی جانی چاہیے. لہذا سجدے کی حالت میں گویا کہ آپ بالکل پیروں میں پڑھ کر جو ہے اللہ کا کلام سنانا، وہ مناسب بھی نہیں ہے. لیکن سجدے کی حالت میں جتنی مسنون اذکار ہیں، تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، یہ تمام چیزیں آپ سجدے میں کر سکتے ہیں. وہم لا یستکبرون، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، استکبار اور غرور اور گھمنڈ. اللہم ربنا لا تجعلنا معهم، سجدہ کر لیجیے، آیت سجدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی سجدے کی حالت میں ذکر الہی کا جو تذکرہ ہوا تھا، اس سے مجھے یاد آئی ایک حدیث حضور کی، بڑی پیاری حدیث ہے، اور وہ الفاظ بھی ہمیں یاد کرنے چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، اب یہ الفاظ بھی معصور ہیں کہ آپ اپنے سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان کا جو آپ کو وقفہ ملتا ہے قعدہ، اس میں پڑھ سکتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المساجد يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، رات کے پچھلے پہر مراد کیا ہے، اپنے رب کے حضور حاضر نہیں دیتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اللہ کے خوف سے بھی، اللہ کی پکڑ کا خوف، جہنم کے عذاب کا خوف، اللہ کی وعید، اللہ کی دھمکی کا خوف، وطمعا، اور اللہ کی رحمت کی آرزو کرتے ہوئے. یہ بین الخوف والرجا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ کیفیت ہے کہ جو اصل میں مطلوب ہے. اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہنا چاہیے. گناہ ہیں، لغزشیں ہیں، صدق دل سے توبہ کیجیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھیے، اللہ معاف فرما دے گا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان کے اوپر وہ خوف بھی مسلط رہے کہ میں کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، کہیں فسق و فجور کے وہ رستوں کو اختیار نہ کر بیٹھوں، کہ جن میں پھر یہ ہے کہ جو اللہ کی وعید ہے، جو اللہ کی دھمکی ہے جہنم، اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی شخص کو یا کسی جان کو اس کی خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کیسا سامان کر رکھا ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا نا، جنت کی نعمتوں کے بارے میں نہ تمہارے وہم و خیال میں کوئی خیال آ سکتا ہے، ادراک ہو سکتا ہے، نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا. مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم لوگوں کے لیے ہم نے جو اہل جنت ہے کیسی کیسی لذتوں والی چیزیں، آنکھوں کی لذت کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا ہوا ہے. جزا مما کانوا یعملون، اور یہ جزا اور بدلہ ہے ان کے اپنے اعمال کا. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بلا وہ شخص کے جو مومن ہے کیا برابر ہو جائے گا فاسق و فاجر کے؟ ایک شخص اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والا، دوسرا اللہ کا باغی ہے، سرکش ہے، برابر ہوں گے؟ لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہے. ام الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فلہم جنات الماوا، ان کے لیے تو وہ جنات ہیں، باغات ہیں، جو رہنے کی جگہ ہیں. نزلا بما کانوا یعملون، اور یہ نزل ہے ان کے اعمال کا بدلہ، یہ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی ایک حدیث یہ ہے کہ جنت کی یہ تمام نعمتیں ایک طرف، اور دیدار رب کی جو لذت ہے، اس کی جو نعمت ہے، وہ دوسری طرف، وہ پلڑا پھر بھاری ہوگا. اسی لیے جنت کی نعمتوں کو نزل کہا گیا، اور نزل کہتے ہیں نذیر، مشس کے جو مہمان آپ کے ہاں کچھ سواری سے اترا، نزل ینزل، اترنا نذیر، سواری سے اتر کے آپ کے گھر میں داخل ہوا، تو فوری طور پر جو شے آپ نے اس کی خاطر مدارات کیے ہیں وہ نزل ہے. باقی اصل دعوت کا اہتمام، جس کے لیے آپ نے اسے بلایا، مدعو کیا، اس کے لیے تو پورا اہتمام ہے، وہ تو اس کا کوئی کمپیریزن جو ہے اس نزل سے تو نہیں آپ کر سکتے نا. کھانے کو جو ہے ٹھنڈا یا گرم آپ کو مشروب پیش کر دیا، اور دوسری طرف وہ پوری دعوت ہے جس کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا تھا. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ کہ جو فاسق و فاجر ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہاں سے نکل بھاگے، وہاں کا جو عذاب ہے، وہاں کا کر، اُعِيدُوا فِيهَا، پھر دوبارہ انہیں دھکیل دیا جائے گا جہنم. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور انہیں کہا جائے گا اس عذاب جہنم کی آگ اور اس کی تپش کا مزہ چکھو، اس لیے کہ تم ہماری آیات کی تکذیب کرتے رہے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم لازمًا چکھائیں گے انہیں نزدیک کا عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب، اس بڑے عذاب سے پہلے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائیں. یہ جو انسان کو جھٹکے لگتے ہیں نا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، پریشانی ہے، کوئی صدمہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، یہ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے ہم تمہیں یہ جوڑنے کے لیے کرتے ہیں کہ شاید کے بعد آ جاؤ، شاید کہ اپنا رخ ٹھیک کر لو. اور انسانوں کے اوپر اگر کوئی اس قسم کی چیز پڑتی ہے تو اس کو اسی اعتبار سے لینا چاہیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ میری اپنی کمائی ہے، میرے ہاتھوں کی کوئی قسم ہے، میری اپنی غلطی ہے، میرا کوئی گناہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جھنجھوڑنے کے لیے جو ہے اس امتحان، اس مصیبت میں ڈالا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی، ثم اعرض عنہا، اس کے بعد اس نے اپنا رخ پھیر لیا. انا من المجرمین منتقمون، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا کوئی تصور آپ انسان کے ساتھ کر سکتے، لیکن اللہ فرما رہے ہم ان سے انتقام لیں گے. اب فرض کیجئے کہ چھوٹا سا مچھر ہے، وہ آپ کو کاٹ جائے، آپ کو تکلیف ہوئی، اب کیا آپ اس سے انتقام لے سکتے ہیں؟ کہاں آپ کا وجود اور کہاں مچھر. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا کہ ہم ان لوگوں سے انتقام لیں گے. انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے، اپنے باغیوں سرکشوں سے انتقام لیں گے. ولقد آتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی. فلا تکن فی مریت من لقائه، تو اے مخاطب اللہ سے جو ملاقات ہوگی قیامت کے دن، اس کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو، وہ تو ہو کر رہے گی. وجعلناہ ھدا لبنی اسرائیل، جو کتاب ہم نے موسیٰ کو دی تھی اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ہدایت کا منبع بنایا تھا. تورات جب تک رہی اپنی اوریجنل شکل میں، یہ الگ بات ہے کہ جب اس کے اندر تحریف ہو گئی، اس کے اندر جو ہے بہت سی تنسیخ کر دی گئی، تو وہ حلیہ باقی نہیں رہا تورات کا جو اصلاً تھا. وجعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا لما صبروا، اور ہم نے تو ان میں سے ایسے پیشوا اور امام بھی بنائے تھے کہ جو ہدایت کے رستے پر تھے اور ہدایت دیتے تھے انہیں، بامرنا لما صبروا، کہ وہ صبر سے کام لے. ظاہر رسول اور نبی جتنے بھی آئے ان کے لیے تو صبر اپنے کلائمکس پر تھا نا، ان کو تو قتل کرنے کے درپے ہو گئی تھی ان کی قوم. وکانو بھی آیات نا یوقنون، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے. ان ربک ھو یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً آپ کا رب یا تمہارا رب جو ہے وہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام اختلافات کا جو یہ اس وقت جو اپنی دنیاوی زندگی میں کرتے رہے. اولم یهدی لهم کما اهلکنا من قبلهم من القرون، کیا یہ بات جو ہے ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا ان سے پہلے؟ یمشون فی مساکنہم، جو اسی طرح اپنی بستیوں میں، اپنی گلیوں میں، بازاروں میں چلا پھرا کرتے تھے جیسا کہ یہ قریش مکہ، ان کی بازاروں میں بھی بڑی رونق ہے، ان کے ہاں بھی عکاس کا میلہ لگتا تھا، اور اس میں جو کہیں دور دور سے لوگ آتے تھے شاعروں کا کلام سننے کے لیے، اور کچھ ناچنے والوں کا جو ہے، ناچنے والیوں کا ناچ دیکھنے کے لیے، گانے والوں کے جو ہے ان کا کلام سننے کے لیے آتے تھے. ان فی ذلک لآیات، آج کہیں ان کا نشان ہے ان بستیوں کا؟ بڑی مہذب، بڑی بہت ہی متمدن سمجھتے تھے اپنے آپ کو، اس میں بھی نشانیاں ہیں. فلا یسمعون، تو کیوں یہ سنتے نہیں ہیں؟ قرآن کی آیات کو سن کر کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے. اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا دیکھتے نہیں، ان کے مشاہدے کی بات نہیں ہے کہ ہم پانی کو، مراد بادلوں کو، یہ پانی وہ ہے جو آسمان کے اوپر جو ہے تیرتا ہوا ہے بادلوں کی شکل میں، ہم اس کو ہانک دیتے ہیں ایسی زمین کی طرف جو بالکل بنجر ہے، جہاں کئی روئیدگی نہیں ہے، کوئی نباتات نہیں ہے، خشک بنجر مردہ زمین. فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ، اور پھر اسی زمین سے ہم ایسی ایسی چیزیں نکال دیتے ہیں، اگاتے ہیں کہ جن کو ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں. اب آیا جو گندم کا آپ پھل کھا رہے ہیں، گندم کا ذکر کب سے ہو رہا ہے، کیا اس کا کوئی ہے جو دعویٰ کرے گا کہ اس کا پہلا دانہ کس نے پیدا کیا؟ کہاں سے آگے گندم؟ یہ چاول ہے، گندم یہ الگ بات ہے، اس میں جینیٹک انجینئرنگ ہو کے اب آپ نے جو ہے اتنا اس کو ریفائن کر دیا ہے کہ وہ کھیت جو آپ کے پہلے ایک ایکڑ میں بمشکل 10-12 من گندم آپ حاصل کرتے تھے، اب 40-50 من گندم حاصل کرتے. یہ بھی اللہ نے عقل دی نا انسان کو، جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ریسورسز ان میں بھی اضافہ فرما رہا ہے، وہ عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی. لیکن پہلا گندم کا دانہ کہاں سے آیا تھا؟ کھجور کا پہلا دانہ کہاں سے آیا؟ اس کو سراغ تو لگائیے، معلوم ہو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی ضرورت کا سارا سامان یہاں فراہم کر دیا تھا، مہیا کر دیا تھا. افلا یبصرون، تو کیا یہ کوئی عقل سے کام نہیں لیتے؟ یبصرون دیکھنا، ظاہری آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں ان چیزوں کو لیکن دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے. ویقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ عذاب کا فیصلہ، کب آئے گا وہ دن جس کا بار بار تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ اس کو. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ جو فیصلے کا دن جب آئے گا تو ان میں سے کسی شخص کا ایمان لانا ان کے لیے نفع کا باعث نہیں ہوگا. وہ تو تمام قوم یہ کرتی رہی کہ جیسے ہی عذاب کی علامات شروع ہوئی اور انہوں نے دیکھ لیا تو فوراً استغفار کرنے لگی، گڑ گڑانے لگی، رونے پیٹنے لگے کہ پروردگار ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ایک موقع میں، اور اب نہیں، اب کوئی موقع نہیں. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت ملے گی. فاعرض عنهم، تو اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کو مگن رہنے دیجئے، اپنی متاع دنیاوی میں مست ہے اس میں، وانتظر انہم منتظرون، اور آپ بھی منتظر رہیے کہ ان کے انجام کیا ہونے والا ہے، اور یہ بھی منتظر ہیں. یہ کس شے کے منتظر ہیں؟ خام خیال تو ان کا یہ تھا نا کہ شاید محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم وہ گم ہو جائے گی، کتنے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہم ان کو مار مار کے جو ہے ان کو سیدھا کر دیں گے. لیکن بدبختوں کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ ہجرت کے جو ہے 8 سال کے بعد حضور فاتح کی حیثیت سے پھر مکے میں داخل ہو جائیں گے، ان کی کہیں مہم گمان میں بھی نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحزاب، یہ سورہ مبارکہ بھی بہت ہی اہم ہے، اور اس کے شروع میں ایک خاص مسئلہ جو اس زمانے میں درپیش تھا، ایک تو یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، کسی کی اولاد نہیں ہے، اپنی بہن یا اپنے بھائی کے بیٹے کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کو جو ہے پھر گویا کہ اپنے بیٹے کے طور پر ٹریٹ کیا، وراثت میں بھی اس کا حق رکھ دیا گیا، اور جس طرح اپنے بیٹوں کی جو بہویں ہوتی ہیں، جو ان کی بیویاں ہوتی ہیں، اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ظاہر ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی شادی کرنے کا. اس زمانے میں بھی یہ بات موجود تھی. لہذا ایک تو واقعہ ہے جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا تھا حضور کے ساتھ، جو حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی تھی، ان کا ذکر صرف تفصیل سے آ جائے گا. یا اور دوسرے یہ کہ احزاب، اس سورہ مبارکہ کا اصل موضوع جو ہے وہ غزوہ احزاب ہے، جسے ہم غزوہ خندق کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کا ذکر بھی ہے. میں اس سے زیادہ میں تفصیل بیان نہیں کر رہا. ایک بات اور بار بیان کر دوں کہ حضرت زید ابن حارثہ، یہ چونکہ حضور کے غلام تھے، اگرچہ غلام تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن یہ کہ انہوں نے حضور کو ہبہ کر دیا تھا. اور پھر روایات یہ ہیں کہ ان کے والدین کو جب خبر ہوئی کہ اس طرح مکے میں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک ابھی جو ہے وہ ممکن ہے نبوت کا اور رسالت کا آغاز نہ ہوا ہو، اس لیے کہ وہ تو 40 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، جبکہ حضور کی نکاح حضرت خدیجہ سے 25 سال کی عمر میں ہو گیا. تو انہوں نے اپنے اس غلام کو حضور کو ہبہ کر دیا تھا، لہذا لوگ انہیں کہتے، اور حضور نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. تو حضور دو لوگوں نے ان کا نام جو ہے زید ابن حارثہ کی وجہ زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ ان کی بلدیت جو ہے ان کا اصل باپ جو تھا اس سے منقطع کر کے بلدیت جو ہے منسوب کر دی اللہ کے رسول کی طرف. اب اس کی بھی یہاں نفی آ جائے گی کہ جس میں جو ہے منع کر دیا لوگوں کو کہ یہ نہیں، وہ زید ابن حارثہ جو ان کے والد کا نام حارثہ تھا ان کا نسبت انہی کے ساتھ رہے گی، اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت جو ہے وہ نہیں. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. ظاہر ہے کہ یہاں حضور سے خطاب ہے لیکن تمام مسلمانوں کو حکم ہے، جس طرح یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب آپ طلاق دیں اپنی بیویوں کو. تو حضور نے تو اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، یہ اصل میں عمومی حکم ہے تمام مسلمانوں کے لیے. اے مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور ان کافروں اور منافقین کے باتوں میں مت آؤ. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے. وتبع ما یوحى الیک من ربک، اور اتباع کیجیے اس شے کا جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ ہی پر توکل کرو. وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، کچھ پناہ، وکیل نگران کو بھی کہتے ہیں کارساز کو بھی کہتے ہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے بیچ سینے میں دو دل نہیں رکھے. یہ ایک اصولی بات کہہ دی، معلوم ہوتا ہے یہ محاورہ تھا، اس زمانے میں استعمال بھی ہوتا تھا کہ ایسی چیز کے جو امپاسبل ہو، جو ناممکن ہو، اس کے لیے صیغہ استعمال کیا جاتا تھا کہ اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. پھیپھڑے تو دو ہیں لیکن دل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. اور وہ کس بنیاد پر کہا گیا؟ اس لیے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھتے تھے، اس کا ذکر آ جائے گا، اپنی بیویوں کو کہتے تھے کہ آج کے بعد سے تم میرے لیے میری ماں کے درجے میں ہو. اب گویا کہ وہ جو ایک شوہر اور بیوی کا تعلق تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب وہ ماں نہیں بن گئی. مائیں وہی ہیں کہ جنہوں نے اس شخص کو جنا تھا، کہ صرف اس کہنے کی بنیاد پر کہ آئندہ سے تم میرے لیے میری ماں کی جگہ ہو، وہ تمہارے لیے جو حرام نہیں ہو گئی، بلکہ اس کا پھر جو ہے سورہ مجادلہ کے اندر پھر اس کا جو ہے پورا جو اس کا کفارہ ہے اس کو بیان کر دیا گیا تھا. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری وہ بیویاں کی جن سے تم نے زہار کیا، زہار کیا ہے بیویوں کے بارے میں کہنا کہ وہ آج کے بعد سے تم میرے لیے ماں کے درجے میں ہو، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی تمہارے لے پالک بیٹے تمہارے بیٹے ہیں جن کو اڈاپٹ کر لیا گیا. وہ بیٹے جو ہے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنے گی، سلبی بیٹے نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ تم مرو گے تو جائیداد ان میں تقسیم ہوگی، اگر اولاد نہیں تو جائیداد پھر سائڈ میں جائے گی، بھائیوں اور بہنوں میں نیچے نہیں جائے گی۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ وہ بات ہے جو تمہاری زبان چڑھی ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لے، جبکہ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکمن حضور سے کروائی، آگے تفصیل سے واقعہ آ جائے گا۔ واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو حق بات کہتا ہے اور حق یہی ہے کہ تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہیں تمہارے بیٹے نہیں ہیں، وهو یهدی السبیل، اور وہ سیدھا راہ دکھانے والا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، اب وہ بات آ گئی کہ ہمیشہ انہیں پکارا کرو ان کے باپوں کی نسبت سے۔ زید ابن محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ زید ابن حارثہ، جبکہ انہیں کہنے والے موجود تھے جو زید ابن محمد کہتے تھے۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے، ان کا کوئی سراغ نہیں ہے، کوئی غلام ہے کہیں سے خریدا گیا تھا یا کسی نے ہبا کر دیا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ تینی تمہارے بھائی ہیں اگر ان کے باپوں کا نہیں پتہ۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور اسی طرح تمہارے موالی ہیں جو آزاد شدہ غلام ہوتے ہیں۔ وہ یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس سے ان کا تعلق تھا، ایران سے، آتش پرست لوگ تھے، باپ بھی آتش پرست تھا، مشرک تھا، تو ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ ولدیت کیا لگے گی، سلمان ابن کون کون، سلمان باپ کا نام آگے لگا، اس لیے کہ عربوں کے ہاں تو جب تک باپ کا نام، عمر ابن خطاب، عمر کون ہے، خطاب کا بیٹا، یہ نسبت لگتی تھی ہمیشہ۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبد الرحمن کون، ابو بکر کے بیٹے، تو یہ کہا کرتے تھے سلمان ابن اسلام، کہ میری ولدیت اسلام ہے، میں نے اپنا کوئی ناتا نہیں رکھا اپنے اس والد سے کہ جو آتش پرست تھا، گویا کہ اپنی ولدیت جو اپنے والد کی بجائے اسلام کی طرف منسوخ کر دی، کہ سلمان ابن اسلام، اس کے بعد سے ان کا نام جو ہے یہی پڑ گیا۔ یہ کون ہے سلمان؟ سلمان ابن اسلام۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور اس میں اگر تم سے کوئی بھول چوک ہوئی، اب تک معاملہ جو ہے کوئی ایسا ہوا ہے کہ جو تم اپنے لے پالک بیٹوں کو جو ہے وراثت میں بھی شریک کرا دیں، تو اس میں کوئی أَخْطَأْتُمْ، اسے تو خطا ہو گئی تم سے، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، بلکہ ہاں تم نے ارادتاً اگر یہ بات کی ہے تو یہ پھر بہت بڑا گناہ ہے، فکان اللہ غفور رحیمہ، اگر صدق دل سے جو گزشتہ ہو چکا اس پر اللہ کے حضور معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی کی ذات جو ہے مومنوں کے نزدیک ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ برتر ہے۔ حضور نے کہا تھا نا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، لا یؤمن احدکم، ترجمہ تو میں نے بہت ڈائلیوٹڈ کیا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، لیکن ایسا لفظی ترجمہ کیا ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک محبوب ترین نہ بن جائے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور تمام انسانوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو واقعہ بھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ حضور آپ مجھے بہت عزیز ہیں، دنیا کی تمام شخصیتوں سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو حضور نے پوچھا کیا تم، میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں؟ اب یہ ظاہر ہے سوال ایسا تھا کہ جس میں انسان تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹکا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا توقف کیا، جسے آپ کہیے کہ سیلف انالیسس کیا، اپنا جائزہ لیا، اور اس کے بعد کہا الان، ہاں اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اس لیے کہ انسان کے نزدیک ان کی اس کی جان سے زیادہ قیمتی شے دنیا کی کوئی اور نہیں ہے، خواہ اس کی بیوی اور بچے کیوں نہ ہو، اس کی جان مقدم ہے، نفسی نفسی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، اور نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تو ان کی ماؤں کے درجے میں، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اور پھر یہ کہ جو اولو الارحام ہیں، جو رحمی رشتے ہیں، بھائیوں کا، بھائی بہنوں کا رشتہ، وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے قانون میں جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہیں، ظاہر ہے ان تک وراثت بھی پہنچے گی۔ رحمی رشتے کیا ہیں؟ بیٹے اور باپ کا رشتہ بھی تو رحمی ہے نا، ماں اور بیٹے کا رشتہ بھی وہی ہے۔ من المؤمنین والمہاجرین، اسی طرح جو مومنین اور مہاجرین ہیں ان میں سے بعض دوسروں پر فوقیت اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ لوگ کے جو اولو الارحام ہیں وہ اللہ کی کتاب میں زیادہ حقوق کے حامل ہیں۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی معاملہ رکھنا چاہو اور ان کے ساتھ تعلق بہت بڑھانا چاہو، ان کی محبت کے اندر گویا کہ بھائیوں سے بڑھ کر ان سے محبت کرو، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جب بات ہوگی حقوق کی تو تمہاری رحمی رشتے جو ہیں ان کے حق فائق ہوں گے۔ ذالک کان ذالک فی الکتاب مستور، اور یہ بات جو ہے یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جبکہ ہم نے ہر نبی سے ایک میثاق عہد لیا تھا، وَمِنْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی لیا، وَمِنْ نُوحٍ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم حضرت عیسیٰ، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان تمام سے ہم نے بہت گاڑھا عہد لیا تھا. اس کا ذکر جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میثاق النبیین، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے، پوچھ گچھ کرے ان لوگوں سے کہ جو راست باز ہیں ان کی راست بازی کے بارے میں. آخر نیکیوں کا پلڑا سامنے ہوگا تو پھر وہ جھکے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اسے گویا کہ ظاہر کر دے گا ان کی ان باتوں کو. وعد للکافرین عذاب علیما، اور کافروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہوئی تھی. اس جاءتکم جنود، جب کہ آئے تھے تمہارے اوپر لشکر. فرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اور بالآخر ہم نے بھیجا ایک بہت تیز و تند ہوا کو اور وہ لشکر کے جن کو تم نہیں دیکھ پاتے تھے. یہاں یہ غزوہ احزاب کے واقعات شروع ہو گئے. یہ سن 5 ہجری میں ہوا ہے، اور مشرکین مکہ نے اپنے تمام حلیف قبائل کو اکٹھا کر کے، مجتمع کر کے یک بارگی حملہ کیا تھا مدینہ پر. 12,000 کی تعداد، آج سے 1500 برس پہلے 12,000 کی تعداد بہت بڑی تعداد، اور مدینہ کی بستی کو انہوں نے گھیر لیا. جو ان کے جو ہے شمال میں مدینہ سے وہاں بھی آ رہے ہیں، ان کے حلیف قبائل وہاں سے چڑھ آئے، اور ادھر سے جو ہے نیچے سے جنوب کی طرف سے قریش مکہ آ گئے، پھر غسان کے جو ہیں وہ قبائل آ گئے. یہ تمام قبائل اکٹھے ہو گئے تھے، اور یہ بہت ایک جسے آپ کا یہ کرٹیکل مومنٹ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، بہت بڑا امتحان تھا. اور اس موقع کے اوپر جیسا کہ آ جائے گا، منافقین کے اندر جو ایک خوب سے باطن تھا نا، وہ ان کی زبانوں پر آ گیا. اس سے زیادہ میں عرض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اس جاؤ کو من فوق کے وہ من افسفل، اور یہ جو کہا گیا کہ ہم نے وہ لشکر بھیجے تو تم نہیں دیکھ پا رہے تھے، وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی مدد کی تھی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو تم کرتے تھے. اس جاؤ کو من فوق کم، جبکہ وہ آئے تھے جو تم پر حملہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، تمہارے اوپر سے مراد یہ ہے کہ شمال سے بھی، اور من اسفل منکم، اور تمہاری نچلی جانب سے. مدینہ کے نیچے کیا ہے؟ مکہ ہے، تو قریش مکہ وہاں سے آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ اور غطفان کے اور جو دوسرے قبائل جو ہے شمال سے اور جنوب سے وہ آ گئے. وہ ازاغت الابصار، اور پھر یہ کہ اس وقت تمہاری آنکھیں جو ہے وہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اتنی بڑی تعداد مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں. وہ بلغت القلوب الحناجر، اور دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے تمہارے دل جو ہیں وہ تمہاری ہسلیوں میں آ پھنسے. یہ خاص طور پہ کیفیت منافقین کی تھی، مومنین کی نہیں. ان کے اندر تو جذبہ ایمان ہی موجود تھا، وہ تو لڑنے کو تیار تھے. ان کے نزدیک تو گویا کہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ کہ اللہ کے رستے میں اپنی جان قربان کرتے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اللہ کے بارے میں تم نے بڑی ہو بدگمانیاں کی. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس موقع کے اوپر مومنوں کا پوری طرح امتحان لے لیا گیا. بے ایمانا، کہ کون وہ ہیں جو صادق الایمان ہیں، اپنے ایمان کے سچے ہیں، اور کون وہ ہیں کہ جھوٹ موٹ کے ایمان لے کر آئے ہوئے منافقین. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں ہلایا گیا، ہلا مارا گیا جیسا کہ لایا جاتا ہے شدید. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اب دیکھیے یہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق تھا، ان کا مرض نفاق ان کی زبان پر آ گیا، خوب سے باطل. اور کیا کہا انہوں نے؟ ما بعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، ہم سے نہیں وعدہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے مگر دھوکے اور فریب کا وعدہ. کتنی بڑی بات، کیونکہ فراڈ کیا ہمارے ساتھ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کہا یہ کیا تھا کہ کیسر و کسرا کے جو ہیں وہ ایوانوں میں لرزہ تاری ہو جائے گا، اور تمہارے جو ہے کنگن پہنائے جائیں گے کسرا کے. اور آج یہ حال ہے کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے، مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہے اور 12,000 کا لشکر جو ہے وہاں گھیرا پاڑے پڑا ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اس وقت انہیں لوگوں میں سے، منافقین میں سے گروہ نے یہ کہا تھا کہ اے یثرب کے رہنے والوں، اب تمہارے لیے اندر کوئی خم دم خم نہیں ہے، ان کا مقابلہ کیسے کرو گے 12,000 کا؟ فَارْجِعُوا، ہتھیار ڈال دو، اب تسلیم کر لو ان کی حکومت. وہ یستعجل فریق منھم النبی، اور اسی طرح بہت سے لوگ منافقین میں تھے جو آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ جی ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے گھروں میں بند ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ اگر آئیں گے قبضہ کرنے کے لیے تو ہم ہینڈز اپ کر دیں گے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے. آپ نے کہاں پھنسا دیا ہم سے تو دھوکہ کیا گیا، فریب کیا گیا، فراڈ کیا گیا. یقولون ان بیوتنا عورہ، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. وما ہی ابھی عورہ، وہ غیر محفوظ نہیں تھے. یریدون الا فرارا، وہ اصل میں چاہتے یہ تھے کہ راہ فرار اختیار کرے، گھروں میں بیٹھے رہیں، میدان میں نکل کر جنگ کرنا ان کے بس کی بات نہیں. بزدل لوگ. جو ظاہر ہے کہ جن کے نزدیک مال اور اپنی جان سب سے بڑھ کر عزیز ہے تو ان کے اندر کہاں سے کوئی وہ کرج پیدا ہوگی کہ مقابلہ کر سکے. یریدون الا فرارا ولو دخلت علیہم من اقطارها, اور مدینہ کے اطراف سے اگر کہیں کوئی لشکر ان پر حملہ کر بیٹھے, ثم سئلوا الفتنہ, اور اس کے بعد انہیں یہ آپشن دی جائے کہ آیا ہمارا ساتھ دو گے مسلمانوں کا یا ان لوگوں کا ساتھ دو گے جو مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں, اس بھی فیل ہو جائیں گے, یہ فوراً ان کا ساتھ دیں گے, لآتوہا, تو یقیناً وہ ان کی بات کو مان لیں گے, وما تلبسوا بہ اللہ یسیرا, اور بہت ہی کم لوگ ہوں گے کہ جو اپنے موقف پر قائم رہیں گے. اب یہ حال ہے ان کی منافقت کا کہ ذرا تنگ حالات آئے, ذرا جو ہے پریشانی اور ایسی کیفیت آئی تو ہاتھ پاؤں پھول گیا, اور اس کے بعد جو ہے جو کچھ بھی ہے ہماری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں. ولقد كانوا عهد الله من قبل, اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے اللہ سے بڑے عہد کیے تھے اس سے پہلے, لا يولون الادبار, کہ وہ ہرگز اپنی پیٹھ نہیں پھیریں گے, وکان عهد الله مسئولا, اور اللہ سے جو وعدہ کرتا ہے اس سے تو لازماً پرسش ہو کر رہے گی. اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی, جو معاہدہ تھا, اس میں کیا کہا گیا تھا کہ یہاں مدینہ کے رہنے والے جو ہیں خواہ اسلام نہیں بھی لائے تب بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے, آج وہ اس سے بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو تو تمہارا فرار اور موت سے بھاگنا جو ہے تمہیں قتل بچا نہیں سکے گا, نہ موت سے نہ قتل سے. اگر موت آنی ہے تو تمہارے گھر میں بھی آ جائے گی, قتل ہونا تو تمہارے گھر میں بھی جو ہے وہ معاملہ ہو جائے گا. وَإِذْ اللَّهُ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اس کے بعد پھر تم کتنا عرصہ زندہ رہ لو گے, کتنا عرصہ یہاں دنیاوی ساز و سامان میں عیش کر لو گے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہوگا کہ جو پھر تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکے گا. جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیا اور راہ فرار اختیار کر لی اور اس طرح ہینڈز اپ ہونے کو تیار ہوئے, ان ارادہ بکم سوءً او اراد بکم رحمہ, اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے شدید ترین جسے آپ عذاب کہیے یا اس دنیاوی جو ذلت ہے اس سے رسوا کر دے, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرما دے, تمہیں توبہ کی قبول عطا فرما, توبہ کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے, تمہاری توبہ قبول فرما لے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور نہ پائیں گے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا ولی اور نہ مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تمہیں روک رہے تھے مقابلہ کرنے سے, یہ منافقین مدینہ, انہی کا کردار کھولا جا رہا ہے. اب دیکھیے نوٹ کیجئے, جنگ کا موقع ہی نہیں آیا بلکہ صرف یہ دو ایک لوگوں نے, وہ جو خندق کھود لی گئی تھی, ظاہر وقت نہیں تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا, اور اس کو پار کر کے کوئی ایک شخص جو ہے بہت ان کا پہلوان قسم کا بہت بہادر جری اور شجاعت والا شخص وہ جو ہے پھاد کے آگے آتا ہے, جس کو پھر جہنم واصل کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر ابن عبدود اس کا شاید نام تھا جو ہمیں یاد ہے بچپن میں کبھی پڑھا تھا, اس کے علاوہ جو ہے کھلی بندوں جسے آپ کہیے کہ آمنے سامنے والا جو ہے وہ تو جنگ کی فضا ہی نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا, اور پھر معاملہ اس طرح تلپٹ کر دیا گیا کہ کئی دنوں کا غالباً 20 دنوں کا محاصرہ انہوں نے کیا, وہ جو اپنے ساتھ کھانے پانی کا سامان لائے تھے وہ بھی ختم ہو گیا, اور پھر آخری جو رات ان کی بیتی ہے کہ کہیں ان کی دیگیں چڑھی ہوئی تھیں, اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیجی, وہ جو کوئلے تھے جو لکڑیاں تھیں وہ پھیل گئیں, خیموں میں آگ لگ گئی, ان کے جانور گھوڑے جو تھے بند کے انہیں کے قدموں اور سمو تلے جو ہے کچلے گئے بہت سے مشرکین جو وہاں فوج میں موجود تھے, اور صبح جب ہوئی سورج طلوع ہوا تو وہاں تمام وہ 12,000 کا لشکر وہاں سے گویا کہ کبھی تھا ہی نہیں, جلے ہوئے خیمے پڑے ہوئے تھے, کچھ مردہ ڈیڈ باڈیز تھیں ان لوگوں کی, اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ جس میں سے ان کو گزار کر منافقین کا کردار واضح ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہیں, لیکن جب موقع آتا ہے تو ان کا کردار یہ ہے. اصل حاصل اس غزوے کا یہ منع کرنے والے, والقائلین لاخوانہم ہلم الینا, اور وہ کہنے والے اپنے بھائیوں سے مسلمان بھائیوں سے کہ ہمارے پاس رہ جاؤ, رک جاؤ, نہ نکلو مقابلے کے لیے, ولا یاتون الباس الا قلیلا, اور ان میں سے بہت ہی کم ہوں گے کہ جو لڑائی کے ارادے سے آئیں. اشحتا علیکم, یہ نہیں چاہتے اے مسلمانوں کہ تمہیں کوئی خیر ملے. فاذا جاء الخوف, اور جب انہیں کوئی خوف اور دہشت ان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے, کسی جنگ کا اندیشہ ہوتا ہے, رأيتهم ينظرون إليك, تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ایسے ينظرون إليك کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت, گویا کہ ایسا شخص کہ جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو, جو اس کے ڈیلے گھومنے لگتے ہیں دہشت کی وجہ سے, تو جنگ کی خبر سنتے ہی آپ کو ایسے دیکھنے لگتے ہیں گویا کہ ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے, یہ منافقین کا حال ہے. فإذا ذهب الخوف, اور جب وہ خوف جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے, معلوم ہوا کہ وہ لشکر کا ایک خطرہ تھا, وہ خطرہ تو ٹل گیا. سلقوکم بالسنت الحداد, تو اپنی کرنچی کی طرح تیز زبانوں سے جو ہے تمہارا تعاقب کرتے ہیں, فکرے چست کرتے ہیں. اب یہ ان کا ایک خاص کردار تھا کہ جب تک خوف ہے تو زبانیں بھی چپ ہیں, گونگے بنے ہوئے ہیں اور آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں, جیسے کہ وہ شخص کے جس پر موت کی غشی طاری ہو, اور جیسے ہی حالات سازگار ہو گئے تو زبانیں جو ہے کرنچی کی طرح تلنے لگیں. اشحتن علی الخیر, اور ان کے اندر تو لالچ ہے مال کا, کوئی مال غنیمت کہیں سے مل جائے بس. اولئک لم یؤمنوا, یہ ہرگز ایمان نہیں لائے, کہنے کو مسلمان ہیں, منافق ہے نا, اسلام کا لبادہ توڑا ہوا لیکن ایمان حقیقی نہیں. فحبط اللہ اعمالہم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت قرار دے دیے. وکان ذلک علی اللہ یسیر, اور یہ بات اللہ کے لیے بہت سہل ہے, آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, یہ گمان کرتے ہیں اب ان احزاب, وہ جو آئی تھی 12,000 کی جماعت, کہ یہ ابھی گئے نہیں ہیں, اصل میں یہ کہیں یہاں پہاڑیوں کے پیچھے جو ہیں چھپے بیٹھے ہیں, وہ اس پلاننگ میں ہے کہ جیسے مغافل ہوں گے ہم پر حملہ کر لیں گے. اس درجے بلزل ابھی بھی خوف اتنا ہے. وہ یات الحضاب و یود النحم باد نفیل آراب, اور اگر کہیں وہ لشکر لوٹ کر آ جاتے تو ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا پسند کرتا کہ وہ یہاں مدینے میں رہنے کی بجائے کہیں دور اور کوئی وادیہ نشین ہوتا, کسی اور وادی میں رہ رہا ہوتا, اور اس کے بعد جو ہے یسألون عن انبائکم, اور یہاں مدینے والوں کی خبریں حاصل کرتا لوگوں کے ذریعے. یہ بھی ہوتا نا, جب لاہور جو تھا ہمارا چونکہ بالکل بارڈر پہ تھا, 1965 کی جنگ جو ہے, اس وقت میری عمر 9 سال تھی, اتنا زیادہ یاد نہیں, وہ بھی یاد ہے مجھے. ہم ساہیوال میں ہوتے تھے, وہ طیارے آتے تھے, بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا, سائرن بجتے تھے, سائرن دو قسم کے, ایک مسلسل خطرے کا سائرن اور پھر ایک وہ اوپر نیچے والا کہ اب خطرہ ٹل گیا. اب وہ زمانہ رہا نہیں, اب تو دوسری چیزیں ہوگی, لیکن یہ کہ 71 کی جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں لاہور جو تھا, کتنے ہی لوگ یہاں سے نقل مکانی کر کے جا چکے تھے. کچھ پتہ نہیں کہ اگر قبضہ ہو گیا لاہور پر انڈیا کا, بھارت کا, تو پھر ہمارا کیا بنے گا. لہٰذا جان ہے نا, جس کو جس میں جہاں عزیز اس کی گلی میں جائے, لہٰذا یہاں سے جو ہے نقل مکانی کر کے کہیں اور چلے گئے. تو یہ لوگ بھی ایسے کرتے کہ یہاں سے منتقل ہو جاتے کہیں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ لَمَّا قَاتَلُوا إِمَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر یہ تمہارے درمیان رہتے بھی تب بھی وہ بہادری اور شجاعت اور جسے جان ساری والی بات ہے وہ ان میں موجود نہیں تھی, تو نہ ہوتے ان میں سے کہ جو لڑائی اور جنگ میں حصہ لیتے سوائے معدود چند لوگوں کے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون يا أيها النبي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أشحة عليكم فإذا جاء الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
الله أكبر